ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता मजलिस में ज़िक्र के मुताल्लिक हमारे अकाबरीन के जो मामूलात थे और उसके ऊपर जो उनकी पाबंदी थी उसके सिलसिले में वाक़ियात चल रहे थे। फरमाते हैं आगे, हज़रत मौलाना अहमद साहब हसन पूरी रहमतुल्लाही अलैह ज़िला मुरादाबाद के रहने वाले हज़रत गंगोही रहमतुल्लाही अलैह के खुलफा में थे। एक मर्तबा उनके किसी मुरीद ने, जो कलकत्ते का रहने वाला था, अपने मकान की बुनियाद डालने के लिए उनको दावत दी और चूंकि वो बूढ़े थे इसलिए कहा कि अपने साथ किसी को ले आना ताकि सफ़र में सहूलत रहे। हज़रत मौलाना एहतशामुल हसन साहब कांधलवी रहमतुल्लाही अलैह, जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाही अलैह के बिरादर निस्बती होते हैं, जब दावत और तबलीग का सिलसिला हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाही अलैह ने शुरू किया तो शुरू ही से वो हज़रत के साथ थे। मौलाना अहमद शाह रहमतुल्लाही अलैह ने उनसे कहा कि भाई, मकान की बुनियाद के लिए एक सफ़र में जाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊँ, इसलिए कि तुम नौजवान भी हो, आलिम भी हो, सालेह भी हो, तुम्हारे हाथ से मकान की बुनियाद डलवाऊँगा। खैर, जब सफ़र शुरू हुआ तो हज़रत मौलाना अहमद शाह रहमतुल्लाही अलैह ने मौलाना एहतशामुल हसन साहब रहमतुल्लाही अलैह से कहा कि देखो भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफ़र में अमीर होना चाहिए और तुम नौजवान भी हो, आलिम और साले हो, इसलिए तुम हमारे अमीर रहोगे। ट्रेन में सवार होने के बाद इत्तेफाक़ की बात कि मौलाना अहमद शाह को दस्त लग गए और इतनी कसीर तादाद में हुए कि बार बार कज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से बे इंतहा नकाहत और कमज़ोरी हो गई। उनकी तबीयत की यह हालत देखकर हज़रत मौलाना एहतशामुल हसन साहब रहमतुल्लाही अलैह ने यह तय किया कि हज़रत को आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए फरमाया कि हज़रत, आपका बनाया हुआ ये अमीर आपसे दरख्वास्त करता है कि आज आप तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे, आज आपको आराम ही करना है। मौलाना एहतशामुल हसन फरमाते हैं कि ये कहकर मैं तो सो गया। रात को अचानक देखा कि कोई आदमी मेरा अंगूठा हिला रहा है। आँख खोली और गौर से देखा तो हज़रत मौलाना अहमद शाह थे और ज़ारो कतार रो रहे थे, दाढ़ी आंसुओं से तर थी और कह रहे थे कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त दे दो, हज़रत से बैत हुए 57 साल हो गए हैं, आज तक कभी तहज्जुद नागा नहीं हुई। इन हजरात के यहाँ तो मामूलात का ये एहतमाम था और हमारा हाल ये है कि 2-4 दिन मामूलात अदा किए और फिर छोड़ दिए। उनका आगे का किस्सा भी बता ही देता हूँ। जब ये कलकत्ता पहुँचे, उन्होंने चूंकि ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे हाथों से बुनियाद रखवाऊँगा, जब वहाँ पहुँचे और बुनियाद रखने का मौका आया तो वहाँ जो गढ़ा खोदा गया था वो गहरा था, तो हज़रत खुद ही उसके अंदर उतर गए। ये काम हो गया तो दाई ने हज़रत की खिदमत में कुछ हदिया पेश करना चाहा। ये बड़ी रकम थी लेकिन हज़रत ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद मस्जिद में नमाज के लिए गए, वहाँ किसी ने हदिये में 2 रुपये पेश किए, वो कबूल कर लिए। उसमें से 1 रुपया इनको दिया कि तुम मेरे साथ हो तो आधा हदिया तुम ले लो। उन्होंने कहा कि हज़रत, बात समझ में नहीं आई, आप तो मुझे ये कहकर साथ लाए थे कि तुम्हारे हाथ से बुनियाद रखवाऊंगा और जब उसका वक्त आया तो आप खुद ही उतर गए और वहाँ दाई ने इतनी बड़ी रकम हदिये में पेश की उसको रद्द कर दिया और मस्जिद में एक साहब ने 2 रुपये पेश किए तो उसको कबूल कर लिया। तो हज़रत ने जवाब दिया कि भाई, बात यह थी कि जब संगे बुनियाद रखने का वक्त आया तो मैंने देखा कि गड़ा बहुत गहरा है तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर उतरने की सूरत में आदमी गिर जाए और मौत वाक़े हो जाए। तुम नौजवान हो, आलिम दीन हो, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे दीन का काम ले रहे हैं, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कब्र के किनारे पहुँच चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ही उतर जाऊँ ताकि अगर मौत आ जाए तो मेरी आए। और वो जो साहिब खाना ने बड़ी रकम पेश की थी, तो बात दरअसल ये है कि मेरे ऊपर एक कर्जा था اور میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ اس قرضے کو ادا کرا دے۔ جب یہ دعوت آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرا قرضہ ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دی، دل میں اشراف پیدا ہوا، اس لیے میں نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا۔ اور مسجد کے اندر گئے تو ہمارے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کوئی ہدیہ دے گا، اس لیے اس نے جب 2 روپے دیے تو میں نے قبول کر لیا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میوات کا 3 دن کا تبلیغی سفر ہوا۔ گرمی کا زمانہ تھا، مکانات بھی پتھر کے تھے، مسجد بھی پتھر کی تھی، سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں کا ایک بڑا ہجوم مسافر کے لیے ٹوٹ پڑا۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں تنہائی کی جگہ ملے تو تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں۔ اس ارادے سے مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جگہ کی تلاش میں نکلے ہیں تاکہ اوابین پڑھ سکیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو سوچا کہ ہم کہاں اور یہ کہاں۔ اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے اکابرین کے یہاں معمولات کی ادائیگی کا کتنا زیادہ اہتمام تھا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی یاد سے بھری ہوئی ہوں، 24 گھنٹے کا نظام ایسا بنائیں کہ جس میں مختلف شکلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی معمول ہو۔ اگر حافظ ہے تو ہمارے اکابر کم از کم 3 پارے فرماتے ہیں، اور حافظ نہیں ہے تو 1 پارہ ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اس معمول میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے حدیث کی بہت ساری روایتیں منقول ہیں۔ وہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے والد صاحب نے ان کا نکاح کرا دیا لیکن بیوی کے پاس بھی نہیں جا رہے ہیں۔ جب ان کے والد صاحب نے دیکھا کہ بیوی کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ تمہارا معمول کیا ہے، قرآن کتنا پڑھتے ہو، روزے کس طرح رکھتے ہو، رات کی نماز کا کیا معمول ہے۔ انہوں نے اپنی عبادات کی مقدار بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نماز پوری رات نہیں بلکہ اتنی دیر پڑھو، قرآن اتنا پڑھو، اور روزے جو ہے وہ ہمیشہ مت رکھو بلکہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاوت وغیرہ کا ایک معمول بتلا دیا۔ اس کے بعد جب یہ بوڑھے ہو گئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اب وہ جو ہمیشہ کا معمول تھا، بڑھاپے میں وہ کبھی کمزوری کی وجہ سے کما حقہ ادا نہیں کر سکتے تھے، پھر دوسرے موقع پر اس کی قضا کر لیا کرتے تھے، اس وقت وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو سہولت دی تھی میں اس کو قبول کر لیتا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو معمول شروع کیا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل محبوب ہے جس پر مداومت کی جائے۔ آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے اور آپ دن میں 1 وقت مثلاً عصر کے بعد 5 منٹ کے لیے اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو اگر کسی دن آپ اس کی ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے تو یاد کرے گا یا نہیں کہ آج کیوں نہیں آیا؟ تعلق کا یہی تقاضا ہے۔ تو ہم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا، یہ ہم نے اختیار کیا ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، تلاوت کی کوئی ایک مقدار ہمیں مقرر کر کے نہیں دی گئی ہے، لیکن جب ہم نے اپنا ایک معمول بنا لیا کہ روزانہ ہم 3 پاروں کی تلاوت کریں گے، تو اب اگر ہم اس معمول کے مطابق تلاوت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا انتظار ہوگا یا نہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو تہجد کا پابند بنا لیا یا اوابین پڑھتے ہیں تو اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑی جا رہی ہے تو وہاں سے بھی معاملہ بڑا زبردست کیا جاتا ہے کہ بغیر کیے بھی اس عمل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ان معمولات کی پابندی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ یہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے گا، اس کو باقی رکھے گا اور یہی اللہ کی محبت کے اندر اضافہ کرے گا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار پیدا ہوگا۔ تہجد کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے جن نوافل کو شروع کیا ہے ان کی پابندی کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جن مشائخ سے آپ نے بیت کا تعلق قائم کر رکھا ہے ان سے رابطے میں رہیں۔ میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تھا، وہاں سے زامبیا بھی جانا ہوا، تو وہاں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب موطالہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے اور حضرت کے بڑے لاڈلے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کریم کی تلاوت کا معمول کیا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ روزانہ مختلف نمازوں اور نفلوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کم از کم 8-9 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو علمی مشاغل تھے اس کا اندازہ ہم اور آپ سب ان کی تصنیفات کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور افریقی دامت برکاتہم نے سنایا کہ بنگلہ دیش میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو شروع کے زمانے کے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات سنائیے، تو فرمایا کیا سناؤں، حضرت کے تو بہت سے واقعات ہیں۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ حضرت ہمیشہ سبق میں کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور حضرت سے بہت قریب تھا، ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، آپ کا معمول کتنا ہے؟ اس پر حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے اور کسی کے راز کو کھولنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ کچھ تو بتائیے تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ تہجد میں 8 پارے پڑھتا ہوں اور دن بھر میں بے حساب پڑھتا ہوں۔ ایک اور شاگرد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ روزانہ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ بس صرف 10 پارے؟ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اس کے باوجود روزانہ 40 پارے پڑھتا ہوں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں معمولات پورا کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو کیا مطالعہ صرف ہم ہی کرتے ہیں؟ کتابیں صرف ہم ہی پڑھاتے ہیں؟ ان حضرات کو مطالعہ نہیں کرنا پڑتا تھا؟ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا وقت مل جاتا ہے، اخبار پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، اور سارے کام ہوتے ہیں۔ بس جہاں معمولات کی ادائیگی کے بات آتی ہے تو وہاں ہم بہانہ کر دیتے ہیں۔ دراصل مطالعہ نہیں بلکہ صرف بہانہ ہوتا ہے، ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنی اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسے یاد یار آئی۔ اللہ کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی محبت کو مقدم کیا ہے، اصل وہی ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، گویا ابتدا ادھر سے ہوتی ہے، شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی کے اشعار ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اوقات کو منضبط کرو اور ایک نظام الاوقات بناؤ۔ آج ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی نظام الاوقات ہے ہی نہیں۔ ہماری طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی صبح کو چائے پیتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو کھانا کھاتا ہے، شام کو کھاتا ہے، آرام کا ایک وقت مقرر ہے، غسل کا اور کپڑے بدلنے کا وقت مقرر ہے۔ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسمانی نظام ٹھیک رہے۔ اگر کھانا نہیں کھائیں گے، آرام نہیں کریں گے، غسل کر کے صفائی نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ ہمارے جسمانی نظام کے ہم اتنے پابند ہیں کہ صبح کی چائے کی بات ہی لے لو، کہ بارش کتنی بھی ہو، رات بھر بارش ہوتی رہی اور پورے گھر میں پانی ٹپکتا رہا، لیکن جب صبح میں اٹھیں گے تو بیوی سے کہیں گے کہ کسی کونے میں پرائمس جلا کر پہلے چائے رکھ دو، پھر صفائی ہوتی رہے گی، کسی بھی حال میں چائے نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اسی وقت سے ماں کا دودھ پیتے رہے، اور جب سے دودھ چھوڑا اس دن سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ہم دو تین یا چار وقت کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اب میں آپ سے کہوں کہ آپ کی عمر 30 سال ہوئی اور 30 سال سے آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اس لیے اب ایسا کرو کہ 2 دن کھانا مت کھاؤ۔ تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب 2 دن کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزوری آ جائے گی، پاؤں لڑکھڑانے لگیں گے۔ ارے بھائی 30 سال سے کھانا کھا رہے ہو اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کمزوری آ جائے گی، اور یہاں حال یہ ہے کہ بیت ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور ابھی تو تسبیح شروع کی ہے، اور یہاں سے گھر گئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہمارا نفس کہتا ہے کہ روزانہ تو آدھا پارا پڑھتے ہی ہو، اگر ایک دن چھوڑ دو گے تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ دراصل جسمانی نقصان تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن روحانی نقصان ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہمارے اکابرین اپنے ایک معمول کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک تاجر روزانہ 1000 روپیہ کماتا ہے، اگر کسی دن 1000 کے بجائے 999 کمائے تو اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، اس کی تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کو فکر سوار ہو جاتی ہے، ارے یار 999 کیوں ہو گئے، ایک کم کیوں ہوا، اس کو تو اتنی فکر ہو جاتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ آج کل امت فتنوں کا شکار ہے اور لوگ بے چین کرنے والے مختلف پریشان کن حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے ذکر سے خالی ہو چکی ہیں۔ علماء جو مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے احباب چلا 4 مہینہ دیتے ہیں، سال لگاتے ہیں، یا دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والے حضرات سبھی ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مدرسے میں پڑھانے والے کہتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک ہی تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ سب ذکر اللہ ہی تو ہے۔ اب ان کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ذکر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنیے، قرآن پاک میں ہی اس کا جواب بھی موجود ہے۔ باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مزمل میں فرمایا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی دن بھر آپ کو بڑی مشغولیت رہتی ہے، اب رات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ وذکر اسم ربک، اپنے رب کو یاد کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب، اے نبی جب آپ اپنے دن بھر کے مشغلوں سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دن بھر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تھا؟ آپ ہی بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کیا تھی؟ کیا کوئی تجارت تھی، کھیتی باڑی تھی، کوئی کارخانہ تھا؟ نہیں، بلکہ دعوت اور تعلیم و تربیت کا کام کیا کرتے تھے، اور جس اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے ویسا کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، وہاں تو ذرہ برابر ملاوٹ کا شائبہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ دن بھر تو آپ اسی میں لگے رہتے ہیں، لہذا رات میں سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دن بھر جو کام ہم کرتے ہیں وہ یقیناً دین کے کام ہیں اور اللہ ہی کا حکم پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں کہ یہ کام ذکر اللہ کا بدل نہیں بن سکتے، اور جب تک ذکر اللہ نہیں ہوگا وہاں تک ان کاموں کے اندر بھی جان نہیں پڑے گی۔ درس و تدریس، وعظ و تذکیر، تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ اور جتنے بھی دینی کام ہیں، ان تمام کو انجام دینے والوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ ذکر اللہ کا خوب اہتمام کریں، ذکر اللہ کو اپنے اوقات کے اندر خاص طور پر شامل کر لیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ مزمل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ دن کا وقت تو دینی کاموں کے لیے رکھیں اور رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد کے لیے فارغ کریں۔ اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا یہ بیٹری چارجنگ ہے۔ جیسے آپ دن بھر موبائل استعمال کرتے ہیں تو رات کو اس کو چارجنگ میں رکھنا پڑتا ہے، اگر چارجنگ میں رکھیں گے تب ہی دوسرے دن کام دے گا ورنہ نہیں۔ بندوں کے ساتھ جو یہ محنت کی جاتی ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، نبیوں کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیں، لیکن اس دوران لوگوں کے ساتھ مشغولی کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو اختلاط ہوتا ہے، اب ہم یہ باتیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا قلب ان کے قلب کی طرف متوجہ ہوگا، تو یہ قلوب کے جو اثرات ہیں وہ دعوت دینے والے کے قلب میں بھی آئیں گے، میل آئے گا، اندر کی قدرتیں آئیں گی ان کو صاف کرنے کے لیے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تبتل اور سب لوگوں سے منقطع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا وہاں تک ہمارے اعمال میں جان پڑنے والی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ براہ راست بھی کئی مرتبہ سنا، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی اجتماع میں شرکت کی نوبت آتی ہے تو اس سے فراغت کے بعد میں یا تو ذکر کے ماحول میں جانے کے واسطے رائے پور کی خانقاہ میں چلا جاتا ہوں، اور اگر اس کا موقع نہ ہوا تو نظام الدین میں رہتے ہوئے اعتکاف کر لیتا ہوں، تاکہ اجتماع میں مشغول رہنے کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے قلب پر جو غبار اور میل آ جاتا ہے وہ دور ہو جائے۔ حالانکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام کتنا بلند ہے، اور پھر اس زمانے کے اجتماعات، اس زمانے کے لوگوں کے مقامات جو اس میں شرکت کرتے تھے، تو ہمارے اس زمانے میں اس کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز جہاں اپنا اثر دکھلاتی ہے تو ساتھ ہی سامنے والے کا اثر بھی قبول کرتی ہے۔ جیسے چھری، آپ جب کسی چیز کو کاٹیں گے تو چھری سامنے والی چیز کو ضرور کاٹتی ہے، لیکن سامنے والی چیز بھی اس پر اپنا اثر ضرور ڈالتی ہے کہ وہ چیز چھری کی دھار کو کند کر دیتی ہے۔ چنانچہ سبزی اور ترکاری کاٹتے ہیں تو ہر 8-10 دن کے بعد چھری کو دھار کو گھسنا پڑتا ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جانور کاٹتے ہیں اور چھری کی دھار کو تیز کرتے ہیں، جیسا جیسا کام ہوتا ہے اسی کے مطابق چھری کی دھار کند ہو جاتی ہے۔ تو چھری کاٹتی ہے لیکن سامنے والی چیز بھی اس پر اپنا اثر کرتی ہے۔ اسی طرح جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ربط میں آئیں گے تو لوگوں کے قلوب کے اندر جو قدرتیں ہیں وہ آپ کے قلب پر ضرور اثر انداز ہوں گی۔ اسی کو دور کرنے کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام ضروری ہے، اس کے بغیر یہ قدرتیں دور نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے معمولات نہیں کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے قلوب ذکر اللہ کے انوار سے خالی ہو جائیں گے، اور پھر دین کا جو بھی کام کریں گے، چاہے پڑھنے پڑھانے کا ہو یا دعوت و تبلیغ کا ہو یا دیگر جو کام بھی ہو، وہ خالی ایک دھندہ رہ جائے گا، اس میں کوئی جان اور روح نہیں رہے گی۔ روح ڈالنے کے لیے تو ذکر اللہ ہی کی ضرورت ہے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔